بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ان پر ایمان لانے اور ان کی اتباع کرنے کا حکم ہے، جیسے اس آیت کریمہ میں ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جو خود بھی اللہ کی باتوں پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اسی کے پیچھے ایک آیت میں فرما گیا ہے، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. جو پیغمبر علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے مددگار بنتے ہیں، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں. یہاں اولئک هم المفلحون فرمایا گیا، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہونے والے لوگ. واتبعوه لعلکم تهتدون، اس کی ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، وہاں فرمایا گیا. ایک جگہ فرمایا گیا، فتبعونی یحببکم اللہ، لوگوں میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کریں گے. تو ہدایت، کامیابی، اللہ کی محبوبیت کس چیز سے متعلق کی گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، نبی علیہ السلام کی اتباع، یہ دونوں چیزوں کے ساتھ ہدایت ہے. یہ دونوں چیزوں کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور یہ دونوں چیزوں کے ساتھ اللہ کی محبت. تقریباً ہر جلسے میں سینکڑوں مولویوں سے یہ مضمون سننے کو ملتا ہے. عام طور پر جلسوں کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے اخبارات میں، حضور علیہ السلام کی اتباع ہی میں کامیابی ہے، ان کی اتباع ضروری ہے، ان کی اتباع ضروری ہے، اور یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے، مختلف فیہ نہیں. متفق علیہ، مختلف فیہ، بولے تو سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ سارے لوگ ہم مشرق کے، مغرب کے، شمال کے، جنوب کے، مختلف رنگوں کے کپڑے پہننے والے، مختلف قسم کے پوشاک استعمال کرنے والے، مختلف مسلکوں مشربوں کے رہنے والے، سب لوگ ہم بولتے حضور پر ایمان بھی چاہیے، حضور اس کی اتباع بھی چاہیے، حضور کی اطاعت بھی چاہیے، حضور سے محبت بھی چاہیے، حضور سے اطاعت بھی چاہیے. سب سنتے ہیں، بار بار سن سن کے سب کو یاد بھی ہو گیا. خامی کہاں چل رہی؟ خامی یہاں چل رہی کہ اپنی طرف پلٹ کے نہیں دیکھ رہا ہوں، اتباع کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، اطاعت کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھ رہے. انگلی پوری ادھرش ہے، ادھر تین ایسے دیکھ رہا ہے. اس میں بزرگ سمجھانے کے واسطے بولے، کسی کو بتانے کے واسطے یوں کرتے کرتے. اللہ تعالیٰ سسٹم ایسا بنا کے رکھے ہاتھ کا، انہیں یوں کرتے تین ادھر ہوتے گئے، یعنی ایک وقت دوسری طرف دیکھا تو تین وقت اپنی طرف دیکھ. یہ سمجھ میں آ رہا؟ اب یا تو انگلیاں کاٹ لے کے خالی ایسا کر رہے ہیں، یا پھر اشارہ یوں کر رہے ہیں. یہ قصہ چل رہا ہے اس وقت میں زندگی میں، مجھے آپ کو سب کو اپنی طرف پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ اتباع کتنی ہے میری زندگی میں، اطاعت کتنی ہے میری زندگی میں. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہماری نجات کس چیز میں ہے. حق تعالیٰ جل شانہ کے منشے کو سمجھنا ہمارے لیے دشوار تھا، تو اللہ نے پیغمبر علیہ السلام بھیجے اور وہ آنے کے بعد انہوں نے ہم کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کی تعلیم دی، اس کے اصول سمجھائے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنے کی انہوں نے تعلیم دی، آخرت کے بارے میں انہوں نے کتنی فکر دلائی، اللہ جل شانہ کے احکام کو پورا کرنے کے سلسلے میں کتنا متوجہ کیا، اپنی جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کے سلسلے میں انہوں نے تعلیم کیا دی اور اسوہ کیا رکھا، ان کا طریقہ زندگی کیسا تھا، ان کی سوچ اور فکر کس رخ کی تھی، اور انسان کو کیا سوچنا چاہیے. انہوں نے صرف اپنے ہی بارے میں فکر کی کہ عالم انسانیت کے بارے میں فکر کی؟ انہوں نے اپنوں ہی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کہ پرایوں کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک کیا؟ انہوں نے دوسروں کی راحت کے لیے اپنی راحت کو قربان کیا کہ اپنی راحت کو مقدم رکھا؟ پورے پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے نا. بار بار ایک بات آپ کو بتائی جاتی رہتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرات صوفیاء کرام اور بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی نگاہ میں انسان تین قسم کے ہیں. ایک وہ ہے جن کے دل پر، دماغ پر، نظر میں، فکر میں، زبان پر دنیا ہی دنیا ہے. یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ ہونا اور وہ ہونا، اس کو کیسا حاصل کرنا، اس کو کیسا حاصل کرنا، وہی فکر لے کے سو رہا، وہی فکر لے کے اٹھ رہا، دن تمام اسی سلسلے میں دوڑ دھوپ ساتھ بیٹھ رہا تو بھی مشورہ وہی چ، اکیلے سو رہا تو بھی وہی چ، بیوی بچوں سے مذاکرہ تو وہی چ، پورے دل کا رخ دنیا کی طرف، اندر کی سوچ پوری دنیا کی طرف، نظر میں دنیا، دنیا کی چیزیں، ہاتھ بڑھا تو دنیا کو لینے، جیب میں دیکھ رہا ہے کہ نہیں، سن رہا بھی تو وہی سن رہا، اندر کا ہو کہ باہر کا، انڈیا میں رہنے والا ہو کہ باہر کا، یہاں والا وہاں والوں سے بات کر رہا ہو یا وہاں والا یہاں والوں سے بات کر رہا ہو، سب ایج کر رہے اللہ ماشاء اللہ. تو ایک گروہ وہ ہے جس نے دنیا کی طرف اپنے دل کو، دماغ کو، فکر کو، سوچ کو اتنا زیادہ لگا دیا کہ اب اس کو نہ اللہ یاد ہے، نہ رسول اللہ یاد ہے، نہ کلام اللہ یاد ہے، نہ دین اللہ یاد ہے، نہ جزاء اللہ یاد ہے، نہ نعمت اللہ یاد ہے، نہ نقمت اللہ یاد ہے، اسے یاد ہی نہیں ہے کچھ. پوری طریقے سے اس کا دل، دماغ، سوچ اور فکر دنیا کی طرف ہو گئی. ایک گروہ انسانوں کا وہ ہے. ایک دوسرا گروہ ہے اللہ کی بڑائی، عظمت اور ان کی معرفت کا کوئی حصہ اس کے دل و دماغ کے کسی گوشے میں چمکا، پھر آدمی کی دل کی دنیا بدل جاتی. بقول حضرت مرزوب رحمۃ اللہ علیہ کے، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے. بس ایک بجلی سی پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو دل کو میں دیکھتا ہوں تو نہ دل، مگر جو پہلو میں دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں. ایک دم دوسری طرف وقتی حال ان کے اوپر پایا گیا تھا تو وہ انہوں نے بتایا. اب یہ حال کسی کے اوپر غالب ہو جاتا، غالب ہو گیا تو اب دنیا و مافیہا سے اور خود اپنے آپ سے بھی انہیں بے خبر ہو جاتا، کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا ہوں. ایک گروہ وہ ہے. تیسرا وہ ہے جو ذرا ہوش حواس مضبوط رکھنے والا ہوتا ہے. وہ چیزوں سے خالق کو دیکھتا ہے، خالق سے پوچھتا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے کائے کو بنائی ہیں، اپنی طرف دیکھتا ہے تو اپنے خالق کو دیکھتا ہے، اپنے خالق سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیوں بنایا ہے، ان کا منشا معلوم کرتا ہے، ان کے منشے کی تکمیل مخلوقات کی طرف کرتا ہے، اپنی ذات کی طرف بھی کرتا ہے۔ یہ تیسرا گروہ ہے۔ پہلے گروہ کو حضرات صوفیہ محجوب بولتے، محجوبین، حجاب والے، چیزیں اس کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے سلسلے میں رکاوٹ بن گئیں، حجاب بن گئیں، اور یہ اتنی خوفناک حالت ہے کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی جانب سے بندوں کو ملنے والی سب سے بڑی جو نعمت ہے اس سے محروم رہ جائیں گے۔ انہیں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اس دن وہ لوگ حجاب میں ہوں گے، اپنے پروردگار سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ نابینا اٹھایا جائے گا بہت سو کو، وہ کہے گا کہ مولا لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں بینا تھا۔ جواب دیا جائے گا اتت کا آیاتنا فنسیتہا، ہماری باتیں تمہارے سامنے آئیں، ہماری آیتیں تمہارے سامنے آئیں، تم نے ہماری آیتوں ہماری باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی، دیکھا ہی نہیں، ادھر دیکھنے کی جو چیز تھی وہی نہیں دیکھے، جبکہ یہ نعمت ملی تھی اسی واسطے کے دیکھو۔ تو یہ محجوبین کا گروہ ہے، اس واسطے جس کے دل و دماغ پہ جتنی زیادہ دنیا سوار ہے اتنا زیادہ خطرے میں ہے، سمجھنا۔ ضرورت کس سے پوری ہوتی ہے وہ دیکھنے کے لیے، ایک دو ٹائم کا کھانا مت کھاؤ، اس کے بعد میں صبح میں، دوپہر میں، شام میں بنی ہوئی روٹی وہ ہے تو لاؤ، بول کے بولو، وہ پتلی دال منگا لو، پھر دیکھو کیسا شوق سے کھاتے ہیں۔ روٹی دو روٹی پھول کے کھا لینے کے بعد ضرورت پوری ہو گئی نہیں ہو گئی، وہ ہے ضرورت، کھایا کہیں کو نہیں جا رہا، تو بھوک ہوئی نہیں، سواں سے سامنے لا کے رکھ دیا تو یہ نہیں، اس کا ذرا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، اس کا ٹیسٹ بیسٹ نہیں ہے، اس واسطے وہ ٹیسٹ قبول نہیں کر رہا۔ ضرورت نہیں سمجھے، ضرورت تو بہت مختصر ہے۔ دین میں کمی کے بغیر، اللہ کے احکام میں کوتاہی کے بغیر، ان کے مرضیات کی تکمیل میں کسی قسم کی غفلت کے بغیر، جائز طریقے سے یہ چیزیں آئیں تو اجازت ہے، استعمال کرو۔ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں اسے کائے کو حرام کرتے ہو؟ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اچھی چیزیں بالکل چھوڑ دو، جو بول رہے ہیں وہ ذہن میں رکھو۔ دنیا کے لیے ایسا مشغول ہو گئے کہ نماز کا وقت آیا تو نماز بھی نہیں، اس کی تھوڑا ہی اجازت ہے۔ خواہشات کے واسطے بازار میں اونچ نیچ، دھوکہ، جھوٹ، اس کی تھوڑی اجازت ملے گی؟ تو ایسا دنیا میں مشغول ہو جانا کہ جس سے اللہ سے غفلت ہو جائے، آخرت سے غفلت ہو جائے، اللہ کے احکام سے غفلت ہو جائے، یہ ایک گروہ ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کی طرف ایسا متوجہ ہو گیا کہ اپنا دنیا کا خیال باقی رہا، نہ اسے اپنا خیال باقی رہا۔ اور تیسرا وہ ہے جو اللہ کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے، مخلوق کے بارے میں منشا بھی معلوم کرتا ہے قرآن و سنت کے ذریعے سے، اللہ کی مرضی کیا ہے وہ بھی معلوم کرتا ہے، مخلوق کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے ویسا سلوک کرتا ہے، یہ تیسرا گروہ ہے۔ اپنے کو یہی تیسرے گروہ میں شریک ہونا ہے۔ اپن لوگ تیسرے گروہ میں ہیں بول کے نہیں بول رہا ہوں، تب کہیں جا کے اللہ کے حبیب کی اتباع ہوں گی, تب کہیں جا کے اللہ کے حبیب کی اطاعت ہوں گی, جب کہیں جا کے اللہ کے حبیب کی عظمت کا کچھ معمولی سا حق ادا ہوگا, تب کہیں جا کر ان کی محبت کی کوئی دلیل اپنے پاس میں ہوگی, اس کے بغیر کیسا ہوں گا. اچھا, اتباع میں بھی اکثر لوگوں کی نظریں بہت بعض بعض چیزوں میں جو انتہائی آسان قسم کی ہیں بس اس میں چل دیں, باقی تمام چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا آدمی اپنے اس کے حالات کے حساب سے جس جس چیز کی طرف اسے متوجہ ہونا چاہیے. دعوت قبول کرنے کی سنت کی طرف متوجہ ہو جائے گا, منکرات سے بچنے کی تعلیم, حکم, اسوہ, ان سب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیں. اپنی ذات سے متعلق کسی قدر دین کے بارے میں فکر کر لے گا, گھر میں لوگوں کے بارے میں فکر نہیں کرے گا. عبادت کے سلسلے میں تھوڑی سی فکر کر لیں گا, معاملات کے سلسلے میں اطاعت و اتباع کی فکر نہیں کرے گا. باہر اجنبی لوگوں کے ساتھ میں حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گا, گھر کے لوگوں کے ساتھ میں حسن اخلاق کا مظاہرہ نہیں کریں گا. پرایوں کے ساتھ میں نرمی برتے گا, اپنوں کے ساتھ میں نرمی نہیں برتے گا. کسی کو کچھ دینے کی نمبر کی نوبت آئی, خرچ کرنے کا موقع آیا تو دور کے کسی ضرورت مند کو دے دے گا مگر قریب کے ضرورت مند کو نہیں دے گا. اور جب اس سے کہتے ہیں کہ بھائی قریب کو حوالے کو کائے کو نہیں دیتے ہیں, تو اپنی طرف سے ایک جواب گھڑ لیتا. کیا جواب گھڑتا؟ قریب والے کو دیے تو بار بار پوچھتا ہوتا, ارے انہوں بار بار دے رہے تو تیرے کو بار بار دینے میں کیا ہے, انہوں نہیں دیے تو انہیں بار بار آیا تو تمہارے کو بولنے میں کیا ہے کہ بھائی رہس وقت میں دے تو نہیں, رہس وقت میں کیا کروں, تم ہی بولو, پھر ختم ہو گیا نا. اللہ جل شانہ نے جہاں مال کو خرچ کرنے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا, وہاں سب سے پہلے قرابت داروں کے بارے میں فرمایا, وآت المال علی حبہ ذوی القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. سب سے پہلے کس کو بتایا؟ رشتہ داروں کو بتایا. اس کو اپن بالکل ہی مؤخر کر دیتے یا نہیں تو دیتے ہی نہیں. کئی ایک لوگ ہیں قرابت داروں کو نہیں دیتے, کیا چیز ان کو بتاتی ہے ان کو دینے میں بتا نہیں, حالانکہ اجر ڈبل تھا اس میں, ایک ضرورت مند کی خدمت کا, دوسرے قرابت داری اور رشتہ داری کے لحاظ کا, دو اجر تھے. اطاعت اتباع تمام چیزوں میں کرنا, اور یہ اطاعت و اتباع عظمت اور محبت کی دلیل ہے, اور یہ عظمت و محبت ایمان کی اعتبار سے آدمی کے اندرون میں پیدا ہوتی ہے. جتنا ایمان مضبوط, جتنا یقین مضبوط, اسی اعتبار سے اس کے دل میں ان کی محبت بھی ہوتی ہے, ان کی عظمت بھی ہوتی ہے. اور یہ ایمان و یقین میں مضبوطی ان کے فضائل, کمالات, محاسن, خوبیاں اللہ کی جانب سے ان کے اوپر افضال, انعامات وغیرہ کے, اور ان کے اندرون میں پائے جانے والے کمالات کی واقفیت کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل, محاسن, خصوصیات, کمالات کو بتایا جاتا رہتا ہے. نہ جس مقصد کے لیے بتاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہ بتانے والا سمجھتا ہے نہ سننے والے سمجھتے ہیں. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ شیخ ثانی فرمایا کرتے تھے کہ کسی سے بھی محبت اس کے کمالات کو جاننے سے, اس کے خوبیوں اور محاسن سے, واقفیت سے, اور اس کی بخشش عطا اور دین کی وجہ سے ہوتی. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کے کمالات کیا ہیں, آپ کے خوبیاں اور محاسن کیا ہیں, اور آپ کے امت کے اوپر احسانات کیا ہیں, یہ جتنا زیادہ جانیں گے اتنی زیادہ محبت, اتنی زیادہ عظمت دل کے اندر آئے گی. پھر صحیح معنی میں اطاعت و اتباع ہوگی، جس اتباع پر اللہ پاک نے فرمایا ہدایت ملے گی، اللہ پاک نے فرمایا کامیابی ملے گی، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی محبت ملے گی۔ اس سے بڑی اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے بتائیے؟ ہدایت کسی کو مل جائے، کامیابی کسی کو مل جائے، اللہ کی محبت کسی کو مل جائے، یہ سب کے سب وابستہ کر دی گئی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے ساتھ۔ اس لیے اس کی فکر کرنا زیادہ، کچھ کم ملا تو حضور کی سنت کیا تھی، نہیں ملا تو حضور کی سنت کیا تھی، زیادہ ملا تو حضور کی سنت کیا تھی، صحت میں ان کی اتباع کیسی، مرض میں ان کی اتباع کیسی، دوستوں کے ساتھ سلوک میں ان کی اتباع کیا ہے، دشمنوں کے ساتھ رویے میں ان کی اتباع کیا ہے۔ بالکل قریب سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھنے کی فکر کرنا، وہ دور سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ پورے، اور ان سے قریب کی زندگی کو دیکھنے کے واسطے حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو ذرا گہرائی سے، شعور سے، سنجیدگی سے، سچی طلب کے ساتھ میں مطالعہ کرنا ان کی زندگیوں کا، اور ان کی زندگیوں کی تھوڑی سی جھلک محسوس کرنے کے واسطے اکابر اولیاء بزرگان دین کی زندگیوں کو دیکھنا، یہاں سے وہاں تک جانا، وہاں سے وہاں تک جانا، وہاں سے وہاں پہنچنا، ہر معاملے میں ان کی اتباع ہونا۔ زندگی گزارنا بہت آسان ہو جاتا، پھر زیادہ پریشانی نہیں رہتی زندگی، دنیا کی زندگی گزارنے کی، جو اس وقت میں سب سے بڑی پریشانی بنی ہوئی، جس کو دیکھو وہ بولتا بہت پریشان ہوں صاحب، بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں، کیا ہوا؟ بولے تو کاروبار نہیں چل رہے، اور جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور صحت ایسی، گھر کے حالات ایسے، رشتے داروں کا رویہ ایسا، کسی سے بھی پوچھو بہت پریشان، بہت پریشان، بہت پریشان ہے، خاکہ کتنے دن سے کر رہے ہیں بول کے پوچھو، آٹے کو پیسے نہیں ہے جانے کو، بولیں گا گھر میں ڈالنے کو اناج نہیں ہے، صبح کا رہے تو شام کا نہیں ہے، بول کے پوچھیں گا، اس کو پوچھو فاقہ کتنے دن کا کر رہا ہے وہ بتا، شاید ہی کوئی بتائیں گا، بولیں گا کہ فاقہ کر رہا ہوں، تو خوش نصیبوں کو حاصل ہوتا تھا، یہاں کس کے پاس ہے فاقہ؟ اب کیا کھاؤں بولنے کا تو زمانہ چلے گیا، کھایا نہیں جا رہا بولنے کا زمانہ ہے، کیا غریب کیا امیر سب کا حال ایسی چیز، مانگنے والے آئے تو ناراض ہو جا رہے ہیں، شام کا کھانا دیتے کیا بول کے، تازہ دو گرم دو، ذرا سکی روٹی دیے تو ناراض ہو جا رہا، نرم دو، یہ عمر میں دادا رہتے ہیں جو سخت روٹی دے رہے ہیں، تو ان میں بھی دادا گیری ایسی ہو گئی کہ اس کو روپیہ دو روپیے دیے تو اٹھا کے منہ پہ مار دے رہا ہوں، تم اس رکھ لو ابھی ہونا تو دیوں، کیا بولتے، عجیب و غریب قسم کی صورت حال پیدا ہو گئی۔ ارے بھائیو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، ان کو بھول کر زندگی نہیں گزارنے کا ہے، پوری دنیا ان کی اطاعت و اتباع کے مقابلے میں دھول ہے، سمجھو کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ انہوں نے پریشانی، انتہائی پریشانی کی حالت میں جس چیز کو سامنے رکھا وہ یہ رکھا کہ اللہ آپ راضی ہیں یا نہیں، بس مجھے یہ چیز چاہیے۔ یہ تو دیکھا نا انہوں نے، طائف کا قصہ معلوم ہے، مکے والوں نے دھتکار دیا صبح سے لے کے شام تک، لوگوں کی جانب سے تان تشنی، برا بلا بولنے کا نظام، طائف والوں کے پاس میں گئے، ہم لوگوں نے پتھر برسائے، فقرے کسے، تانے دیے، کیا کیا کہا، خون بہا بدن اتھر سے، اس خون کے بارے میں ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خون کا حضور کا ایک قطرہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر میں پایا جانے والا خون کا ایک قطرہ پوری امت کے پورے خونوں کے مقابلے میں زیادہ قیمتی، وہ بہا، اتنی پریشانی آئی، کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں، پوری پبلک مخالف ہے، نوجوان فقرے کس رہے، پتھر برسا رہے جس میں اثر سے خون بہ رہا، غشی آپ کے اوپر طاری ہو رہی, اتنی زیادہ پریشانی کی حالت. لیکن یہی فرماتے ہیں اللہ آپ راضی ہیں, آپ راضی ہیں تو بس, آپ راضی ہیں تو بس. یہ لوگوں کے یہ سلوک اور میرے اوپر آنے والے یہ حالات کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کی سنت تو وہ, کسی کو جا کے بولو میاں نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھنے کے واسطے چلو بولے تو. تم لوگوں کو تو یہ اج رہتا, میرے کو کیا کہ پریشانی ہے تمہارے لوگوں کیا معلوم ہے, جاؤ یہاں سے. ارے بھائی دنیا ملنا نہیں ملنا, ضرورتیں پوری ہونا نہیں ہونا, یہ ہمارے لیے پریشانی کی چیز نہیں ہے. مومن کے لیے پریشانی کی چیز اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو اس سے بڑی پریشانی نہیں ہے کوئی, اور اگر انہوں خوش ہو گئے تو دنیا کی کوئی پریشانی پریشانی نہیں. اسی واسطے زخموں پر, جسموں پر تیر لگ جاتے تھے, تلواروں کے وار ہو جاتے تھے, نیزے بھالے دھنس جاتے تھے ان کے سینوں میں پیٹوں میں, لیکن وہ لوگ بولتے تھے کہ اللہ کی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یوں بولتے تھے, ان کے پیش نظر اللہ کی رضا تھی, اور اللہ کی رضا اللہ کے منشا کی تکمیل میں ہے, اور اللہ کے منشا کی تکمیل میں سب سے بڑی قربانی جان کی قربانی ہے. اسی لیے وہ اسے ناکامی نہیں سمجھتے تھے. اس لیے اطاعت و اتباع زندگی کے ہر شعبے میں کرو, مجھے بھی کرنا ہے آپ کو بھی. ضروریات دنیاوی آپ جیسی بھی پوری ہو جائیں بس ٹھیک ہے, جائز طریقے سے مل جائے اسلام منع نہیں کرتا. دین میں نقصان نہیں ہونا, بس اس کا خیال رکھنا. روٹی چٹنی ہو, قیمہ کھچڑی ہو, انڈے پراٹھے ہو, مرغ بریانی ہو, ٹھیک ہے, زہر ملا ہوا نہیں رہنا. آیا سمجھ میں یا نہیں آیا؟ زہر ملا ہوا نہیں رہنا. کیا مطلب؟ دین کے خلاف ورزی کے ساتھ میں نہیں رہنا. بس دین کے خلاف ورزی کے ساتھ میں آئے تو زہر ہے, سمجھو. جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, دوسروں کا حق مار رہے ہیں. جتنے لوگوں کمائے کتنا کمائے, کون کون رکھے گئے, کوئی بھی کچھ بھی نہیں رکھے گیا, لے کے تو کچھ گیا نہیں, کوئی بھی بڑی مشکل سے بغیر سلے ہوئے چادریں لے لے کے گیا قبر میں. وہ بھی وہاں جانے کے بعد میں وہ بھی گیا اس کے پاس سے. جب اٹھیں گے نا تو کس کے اوپر بھی نہیں رہیں گا کپڑا قیامت کے دن. کہتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نبی علیہ السلام سے کہ لوگ بغیر لباس کے اٹھیں گے تو ان کو ذرا عجیب حجاب سا ہوا, انہیں کپڑا نہیں ہوگا بدن پہ. آگے ہاں, مگر اس کا ہوش کسے رہے گا کہ کپڑا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دن تو ایسا دن, اسی لیے حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, خلیفہ خامس جن کو کہتے ہیں, جب وہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے ذرا اچھا قسم کا جو لباس تھا وہ اتروا دیا. سو سو درہم کا جو کپڑا وپڑا پہنتے کرتے تھے پہلے, فرمایا کہ 6 درہم سے زیادہ کا کپڑا نہیں ہونا, وہ کپڑا جا کے خرید کے لاؤ. وہ لا کے سلا کے پہن لیے. ان کی بیوی بولی آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں, آپ نے یہ لباس پہن لیا. تو انہوں نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ بھی نہیں رہے گا. اور یہ جو پہنا جا رہا ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے, سب کو دینا ہے نا. اتنی سادی زندگی گزاری ان لوگوں نے, ان کی جو فکر تھی وہ فکر یہاں کی نہیں تھی. اس طرف خصوصیت سے توجہ دلانے کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمارا دل دماغ نظر فکر اس کا رخ دنیا سے ہٹ رہا ہی نہیں بالکل. یہی وجہ ہے کہ نہ ایمانیات کے سلسلے میں فکر ہے, نہ اعمال کے بارے میں فکر ہے, نہ اخلاق کے بارے میں فکر ہے, نہ معاملات صحیح کرنے کی طرف توجہ ہے, نہ لوگوں کے ساتھ سلوک و رویہ صحیح ہے. اور اس طریقے سے صرف آدمی اپنے جسم اور جسمانی ضرورتوں اور تقاضوں کی تکمیل میں ایسا لگا ہوا ہے کہ عصر کے بعد میں آپ حضرات نے سنا کہ انسان کو جو فضیلت دیگر مخلوقات پر حاصل ہے وہ دنیاوی ضرورتوں یا جسمانی تقاضوں کی تکمیل کر لینے سے متعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اتنا کام تو حیوانات بھی کر لیتے ہیں کہ وہ بھی کھا لیتے ہیں، وہ بھی پی لیتے ہیں، وہ بھی اپنا مکان بنا لیتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی بچے ہوتے ہیں اور ان کے بچوں کی ضرورتوں کو بھی وہ لوگ پوری کر لیتے ہیں، وہ حیوانات پوری کرتے ہیں، اتنا کام تو حیوانات بھی کرتے ہیں، دودھ پلانے والے جانور دودھ پلاتے ہیں، اناج کھلانے والے جانور اناج کھلاتے ہیں، گھاس کھلانے والے جانور گھاس وغیرہ کو کھاتے ہوئے ان کے سامنے نمونے کے طور پر بتاتے ہیں، اور بعض بعض پرندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے منہ سے اپنے بچے کے منہ میں اناج ڈال دیتے ہیں، کام تو وہ لوگ بھی وہ بھی کر رہے ہیں، وہ مخلوق بھی کر رہی، ہماری بھی پوری توجہ دل دماغ فکر نظر دنیا کے عیش آرام راحت ضرورتوں کی تکمیل کے سلسلے میں ایسی لگ گئی ہے کہ ایمانیات کی فکر نہیں ہے کہ میرا تعلق اللہ سے کیسا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں بلکہ کتوں کو استحضار رہ رہا ہے، یاد کس کو رہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر کسی کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں غلط قسم کی ان حرکتوں سے بچے گا نہیں بچے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے نا، اس پر اتفاق ہے سب کا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، بولے نہیں دیکھ رہے ہیں بولا تو قرآن شریف کی آیت کا انکار ہو جاتا، اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرماتے ہیں علم یعلم بأن اللہ یرا، اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اسبی لحکم ربک فإنک بأعیننا، اپنے رب کے حکم پر جمے رہی ہے اس واسطے کہ تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ پر مخفی ہو، کھلا چھپا ظاہر باطن سب ان کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من، وہ لوگ اپنے سینوں کو جھکا لیتے ہیں تاکہ چھپ سکیں، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، کپڑے ڈھانکے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اللہ پاک کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری صورتوں ہی کو نہیں دیکھتے، وہ تو تمہارے دلوں کو اصلا دیکھتے ہیں کہ دل کا کیا حال ہے، وہاں دیکھتے ہیں، اب ایمانیات سے متعلق ایک چھوٹا سا جزیہ ہے، دیکھو کتنا آیا زندگی میں، کس کو خیال ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایمانیات میں کمزوری ایسی آ گئی، عبادات میں کمزوری کا عالم کیسا ہے، نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، اہتمام سے نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے نہیں دیکھتے، انہیں سچے طریقے سے کما رہا ہے، انہیں جھوٹے طریقے سے، یہ جائز طریقے سے کما رہا ہے، یہ ناجائز طریقے سے، یہ اللہ کے منشے کے مطابق کما رہا ہے، یہ نفس کے منشے کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے نہیں جانتے، معاملات صحیح ہو جائیں گے، اس عبادات درست ہوں گے، معاملات صحیح ہوں گے، معاشرت درست ہوگی، گھر کے لوگوں کے ساتھ میں اچھے رہیں گے، گھر میں رہنے والوں کے ساتھ سلوک اچھا کریں گے، ایک ایک چیز کا کھل جانا آدمی پر زندگی کے ہر شعبے میں درستی کا ذریعہ بن جاتا ہے، صرف اللہ دیکھ رہے ہیں بلکہ سمجھ میں آ گیا سمجھو تو ہر چیز صحیح ہو جاتی، دل میں کیا رکھے ہوئے ہیں، ظاہر میں کیسا پیش آ رہے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے نہیں جانتے، اخلاق درست ہوں گے نہیں ہوں گے، پھر اندر کی حالت درست ہو جانا چاہیے نا، اس علم سے واقفیت کے نتیجے میں، عقل مند آدمی تو وہ ہے جو اس چیز میں اپنی توانائیوں کو صرف کرے اور زندگی میں اللہ کے منشے کو اس شان کے ساتھ مل لائے. بزرگان دین کو جو اللہ نے محبوبیت بخشی اور ان کے ذریعے سے عالم میں جو ہدایت کا کام لیا اور ان کے ذریعے سے اسلامی جو شمعیں جگہ جگہ روشن ہوئیں, وہ کوئی دنیا کے بلبوتے پر نہیں ہوئیں, دینی کمالات جو ان میں تھے, قرآن و سنت کے مطابق جو ان کے اخلاق و اعمال تھے, اور ان کے اندر امت کے سلسلے میں انسانوں کے بارے میں جو ہمدردی اور فکر تھی, اس کے نتیجے میں لوگوں کو رائے ہدایت بھی ملی, اللہ نے دنیا میں بھی محبوبیت عطا فرمائی. گزر کے سینکڑوں سال گزر گئے, ہزاروں سال گزر گئے, لیکن دلوں میں ان کی محبت ہے, دلوں میں ان کی عظمت ہے. کسی بھی بزرگ کا نام بے ادبی سے آدمی نہیں لیتا, اور اللہ کی کسی نافرمان کا نام آدمی احترام سے نہیں لیتا, ہے نا. قارون نے ایسا کہا, یوں بولیں گے. فرعون کا طرز عمل ایسا تھا, یوں بولیں گے. نمرود کی روش ایسی تھی, یہ بولیں گے. لیکن کسی معمولی سی معمولی ظاہری دنیاوی حیثیت رکھنے والے بلال نے ایسا کیا, کوئی نہیں بولے گا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یوں ارشاد فرمایا, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ طرز عمل تھا, حضرت سیدنا معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے یہی کام اللہ نے لیا. جس بزرگ کا نام لیں گے بڑے احترام سے, دنیا میں یہ عزت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لاتے ہیں, اعمال صالحہ کرتے ہیں, رحمان ان کی محبت پیدا کر دیتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بندہ ایمان و اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلا کے فرماتے ہیں, دیکھو فلانے بندے سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. وہ آ کے آسمانی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ اور میں فلاں سے محبت کرتے ہیں, تم بھی محبت کرو. فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر حدیثوں کی روایات کی روشنی میں یہ بات آتی ہے کہ پھر وہ محبت کو پروردگار عالم اہل زمین پر اتارتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پائی جاتی. کرائے پر ہے یہ بھائی, یہ مال پر ہے, جائیداد پر ہے, کرسی پر ہے, اقتدار پر ہے, کھانے پینے کی چیزوں میں عمدہ کھانے پینے کی چیزوں پر ہے, پہننے کی چیزوں میں انتہائی عمدہ قسم کے ملبوسات پر ہے, گھومنے پھرنے کے لیے قیمتی ترین سواریوں کی بنیاد پر ہے, باڈی مضبوط, مچھلیاں نکلے ہوئے, بدن گھٹا ہوا, اس کی بنیاد پر ہے, شکل صورت کی انتہائی خوبصورت ہونے کی بنیاد پر ہے. ارے بھائی کسی بھی چیز پہ نہیں ہے, دنیا کی مادی چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ میں نہیں ہے, ایمان کے ساتھ, اعمال صالحہ کے ساتھ. اب اعمال صالحہ میں عمل صالح زندگی کے ہر شعبے میں ہے, کوئی ایک شعبے میں مت سمجھو. معاملات اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گئے تو معاملہ عمل صالح ہے, اور نماز اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئی تو نماز عمل صالح نہیں ہے. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. اللہ کے منشے کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں ہونا چاہیے. اس کا جائزہ لینا اپنے بارے میں ہر آدمی آنے والا, یہ 8 دن کا موقع ملتا خوب غور کر لینے کا, کتنا دیکھا میں اپنے آپ کو اطاعت میں اتباع میں, سویا اٹھا پہنا اوڑا کھایا پیا, لوگوں سے ملا بات چیت کیا, بازار کو گیا بیچا خریدا, قریب کا ملا دور کا ملا, دوست ملا دشمن ملا, اتباع میں نے کتنی کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مکے والوں نے کتنا ستایا معلوم ہے؟ اتنا ستایا کہ آپ کو ہلاک کرنے کا پلان بنایا گیا، اللہ نے بچا لیا۔ سب مل کر ایک بارگی حملہ کر کے، نعوذ باللہ، ست بار نعوذ باللہ، آپ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا کر گھر کے اطراف جا کے ٹھہر گئے ہتھیار لے کر، کہ جو ہی موقع ملے پورے مل کے ایک ساتھ حملہ کرنا، تاکہ کسی ایک کے اوپر فدیے وغیرہ کا مسئلہ، قصاص کا مسئلہ نہیں آنا، بٹ جانا سب کے اوپر۔ ان کا نام لینے والوں کو مارنا پیٹنا لوگوں نے شروع کر دیا، لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، معاملات، لین دین، خرید و فروخت سب کچھ بند کر دی، کھانے پینے کی اتنی دقتیں پیش آنے لگ گئیں کہ کوئی بھی آدمی کو کوئی سوکھا چمڑا کہیں ملتا تو اس کو پیس کے پاؤڈر بنا کے پھانک کے ایک آدھ گھونٹ پانی مل گیا تو پی لیتے تھے، اتنا ستائے۔ آخر کار اسی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک گروہ کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر کچھ لوگ مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنے کا حکم ملا، اور اسی شب آپ نے سفر فرمایا جس شب میں لوگوں نے آگے گھیرا مارا تھا کہ صبح ہوتے ہی حملہ کر دیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ لیٹنے کے لیے فرمایا، لوگوں کی امانتیں آپ کے حوالے کی، یہ فلاں کی۔ اتنے امانت دار تھے کہ آپ کے جو جان کے دشمن تھے نا، ان کی امانتیں بھی ان کے ہی پاس رکھی بھی رہتی تھی، اس واسطے کہ ان سے زیادہ امانت دار نہیں ہے کوئی۔ اور آج اس سلسلے میں کمی کوتاہی اتنی ہو گئی کہ اب باہر کے لوگ ہیں، اپنے گھر کے لوگوں کے اوپر بھی اعتماد کرنا مشکل ہو گیا، حالت اتنی خراب ہو گئی۔ جتنے گھروں میں بڑے بڑے چوریوں کی باتیں ہو جا رہے ہیں نا، کہ اتنے لاکھ روپے تھے غائب ہو گئے، یا سونا تھا چلے گیا، چاندی تھی چلے گئی، آخر کون آئے تھے ہوں گے، کیا ہے کیا نہیں، بولے تو تحقیق کرنے کے بعد میں اکثر جگہوں میں گھر کے ہی لوگ نکلتے تھے، کیا نہ اس درجے پڑ گئی۔ امانتیں آپ کے پاس میں رکھوائیں، آپ وہاں جا کے لیٹ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور لوگ دشمن جو ہے فوراً اندر گھسے اور دیکھا تو وہاں بجایا ان کے حضرت علی ہیں، بولے کہاں چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اللہ جسے دکھانا چاہے دیکھے، جسے نہیں دکھانا چاہے نہ دیکھے، قدر مطلب ہے۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے ان کے آگے پیچھے روک قائم کر دی، ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ آپ نے مٹھی میں مٹی لی اور ان کے اوپر پھینک دیا، آپ نکل کے بھی چلے گئے، کسی کو معلوم ہی نہیں، آپ جا کے بعد میں ڈھونڈ رہے ہیں کہاں گئے کب گئے۔ اتنا ستایا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد میں جب دیکھے کہ صاحب وہ تو جا چکے ہیں، ہے نہیں، بڑے بڑے سرداروں نے مل کے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، بولے دوڑو، بھاگو، تلاش کرو، لے کے آؤ۔ اس زمانے میں درہم دو درہم بڑی چیز تھی، بکری اونٹ ایک آدھ مل جائے تو بڑی چیز سمجھی جاتی تھی، 100 اونٹوں کا انعام جی مقرر ہو گیا۔ لوگ گھوڑوں پر چار جانب میں نکل گئے، کوئی ادھر ٹولی، کوئی ادھر ٹولی، بعض اس راستے پر بھی چلے گئے جس پر حضور تھے۔ آپ جا کے غور سور میں چھپے ہوئے تھے تو دشمن غور سور کے اوپر بھی پہنچ گئے، مگر وہاں جا کے ان لوگوں نے دیکھا کہ صاحب یہاں تو اندر کوئی آدمی جا نہیں سکتا، اس وجہ سے گیا تو کم از کم یہ مکڑی کا جالا تو ٹوٹتا، انہیں یہاں نہیں رہ سکتے، بلکہ واپس ہو گئے۔ سوراخا ابھی حضرت سوراخا نہیں بنے تھے، ان کو کسی طریقے سے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا تو وہ اس راستے پر بھاگے، اور جو ہی دیکھا کہ آپ کے ساتھ صدیق اکبر جا رہے ہیں، اور تیز دوڑا ہے اپنی گھوڑی کو تو اس نے اٹھا کے اسے نیچے گرا دیا. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا, دو مرتبہ ایسا ہی ہوا, انہوں نے کہا کہ بھائی اب نہیں, اب تو کہا کہ بس اب میں واپس جا رہا ہوں, ارادہ میں نے بدل لیا, اب جو بھی ادھر آئیں گا بولوں گا میں دیکھ لیا ادھر بول کے. حضور سے انہوں نے امان طلب کی, حضور نے عین اس حالت میں امان دے دی. تاریخ کی کتابوں میں جس انداز سے لکھا ہوا ہے وہ تو کچھ یہ ہے کہ انہوں نے امان نامہ لکھا تو حضور نے جاتے جاتے ارشاد فرمایا وہ وقت کیسا ہوں گا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. پھر آپ مدینہ منورہ پہنچے, پھر وہاں آپ 5-6 سال 7 سال تک رہے, پھر دین اسلام خوب پھیلا, پھر آپ مکے میں داخل ہوئے فاتحانہ انداز میں بغیر خون خرابے کے. آپ نے اعلان فرما دیا جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کو امان, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ امان, جو اپنے دروازہ گھر کا بند کر لے وہ امان میں. اب لوگ آپ کے اطراف میں جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کیا خیال ہے تم لوگوں کا, کیا سلوک کروں گا آج میں تمہارے ساتھ میں؟ پھر ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم سب آزاد, اذهب انت مطلقا. اتنا ستانے والوں کے ساتھ یہ سلوک و رویہ, یہ اخلاق, آج ہم ان کے نام لیوائیں, ان کا نام لینے والوں کو گالیاں دیتے ہوئے چین نہیں ملتا. اپنے ایمان والے گھر کے افراد کے ساتھ اذیت رسانی تکلیفیں پہنچاتے رہنا, اس سے آدمی گویا اپنی غذا حاصل کرتا رہتا ہے, اخلاق بہت بگڑ گئے. اور بزرگان دین نے اخلاق کی جو مثالیں قائم فرمائی وہ دراصل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی فیض صحبت کا اثر تھا اور نتیجہ تھا جو بتوسط ان تک پہنچا. ان کی زندگیوں میں اس قسم کے آثار آئے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. اور بعض ایسی چیزیں بھی کہ موجودہ زمانے میں بولے تو لوگ یقین نہیں کریں. ہمارے حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بزرگ کسی گاؤں کو گئے تھے, ہمارے پاس میں جیسے شکر ملتی وہاں ہمارے ہندوستان میں بورا ملتا, بورا گڑ کا پاؤڈر کے جیسا رہتا سمجھے, اس کو بورا بولتے. کسی گاؤں کو گئے تھے تو وہاں سے انہوں نے دکان سے اسے خریدا اور پوٹلی باندھ لے کے اپنے گاؤں کو آ گئے. وہ پوٹلی مضبوط بندھی ہوئی تھی, گھر کو جانے کے بعد اسے کھولے تو اس میں چیونٹی نکلی گئی. چیونٹی کو دیکھتے ہی فوراً اسے ویسی بن دیے, بولے بن کے سیدھا وہ گاؤں کو گئے تھے جہاں سے لائے تھے. بولے کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟ بولے تو ارے یہ چیونٹی وہاں سے یہاں آ گئی, اس کا جو جوڑا ہے یا اس کا جو خاندان ہے اس سے بچھڑ گئی نا یہ, اس وجہ سے وہیں جا کے چھوڑ کے آتا ہوں اسے. اور اس زمانے میں تو یقین کرنا مشکل ہے, مگر معاملہ ویسا تھا. رحم دلی کا تو یہ عالم تھا کہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ آ کے ڈکوری بیٹھ گئی. ڈکوری جانتے نا, کاٹتی بھی تھوڑا سا, اس پہ زہر وہر بھی سونڈ میں محسوس ہوتا, وہ بیٹھ گئی. انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کی مخلوق ہے, آ کے یہاں بیٹھ گئی, پتہ نہیں کیا چیز اس کو یہاں سے مل سکتی ہے, اس کو اڑانا کیسا. تو ایک رحم دلی کی جو کیفیت تھی, غلبہ تھا اس کا ان پر, تو انہوں نے اسے اڑایا نہیں, اپنے شیخ کو لکھا کہ ایسا ایسا قصہ ہوا, میں نے اڑایا نہیں اسے. تو ان کے جو شیخ تھے انہوں نے فرمایا, ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کی جو حالت ہے رحم دلی کی خصوصی کیفیت کی, یہ ختم بھی نہیں ہونا چاہیے اور مسئلے کی بھی تھوڑی سی رعایت ہونی چاہیے. وہ یہ کہ نقصان دینے والی چیز سے احتیاط بھی کرنا ہے. تو اس واسطے یہ جواب میں فرمایا آئندہ اگر کبھی ایسا ہو تو کسی پاس والے کو بول دو یہ کیا ہے ذرا دیکھو. مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا یہ سلوک, یہ رویہ تھا. عام مخلوق کے ساتھ, ادنا مخلوق کے ساتھ, حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتنے پائے کے بزرگ ہیں, کتنے زبردست ان کی کتابیں ہیں اور کتنے ان کی کتابوں سے استفادہ کرنے والے ہیں. بعد کے دور میں لکھی ہوئی تصوف اور احسان اور سلوک اور اخلاق پر جتنی کتابیں ہیں سب کے سب ان کی کتابوں سے استفادہ کی ہوئی کتابیں ہیں. ان کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا گزری, کہنے لگے کہ یہ وہ تو سب رہ گیا ایک طرف, ایک چھوٹا سا کام مولا کو پسند آ گیا, کام بن گیا. بولے وہ کیا کام تھا؟ میں کتاب لکھتا تھا. اس زمانے میں لکڑی کا قلم ہوتا تھا, دوات میں انک ہوتی تھی, روشنائی ہوتی تھی, وہ ڈبا کے لکھتے تھے. وہ ڈبا کے لکھ رہا تھا میں, ادھر قلم میں دوات میں ڈال کر اوپر اٹھایا, لکھنے جا رہا تھا کہ آ کے مکھی اس کے اوپر بیٹھ گئی, وہ انک کے قطرے کے اوپر بیٹھ گئی. بیٹھے تو میں قلم ویسے ہی پکڑ لے کے بیٹھ گیا, یہ سوچ کر کہ اللہ کی ادنا مخلوق ہے, ہو سکتا ہے اس میں اس کی غذا ہو یا پیاسی ہو, پیاس بجھا رہی ہو, حرکت کروں گا تو اڑ جائیں گی. اور اس طریقے سے اس کی جو ضرورت اس جگہ سے پوری ہو رہی ہے, اس جگہ سے اسے محروم کر دینے کا میں ذریعہ بن جاؤں گا. ساس بغیر حرکت کرے گے ایسی پکڑ لی, اور اس وقت تک پکڑے رہے جب تک کہ انہیں خود سے نہیں اڑی. جب ان خود سے اڑ گئی تو پھر اپنا کام کیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری مخلوق کے ساتھ تم نے رحم والا برتاؤ کیا, آج ہم تمہارے ساتھ بھی رحم والا برتاؤ کریں. حسن اخلاق کا اپنے آپ کو خوگر بنانا تصوف کی تعلیم کا بنیادی اہم فوکس والا موضوع ہے, جس پر پوری توجہ مرکوز رہنی چاہیے. اخلاق ٹھیک ہو جائیں, ہر ایک کے ساتھ رویہ ہمارا اچھا ہو جائے, اور اپنے مولا کو راضی کرنے کی فکر سب سے زیادہ دامنگیر ہو جائے, اور زندگی کے ہر شعبے میں خواہش پیش نظر نہیں, ان کی مرضی سامنے رہنا. ان کی مرضی کے ساتھ سہولت ہے اس پر شکر ادا کیجیے, ان کی مرضی کے ساتھ سہولتیں نہیں ہیں ضرورت پوری ہو جا رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, اور ان کی مرضی کی رعایت میں تھوڑی بہت تکلیف ہو رہی ہے تو وہ بھی قابل برداشت ہے. باقی ہمت مت دکھانا اللہ کے سامنے, میں کو آپ کی مرضی چاہیے بس, اب آپ کی مرضی جیسا چاہے میرے ساتھ میں رویہ کریں, مصیبتیں ڈالیں, بیماریاں ڈالیں, پریشانیوں میں گھیرے, جی سب مجھے منظور ہے بول کے نہیں بولنا. کیا بولنا؟ اے اللہ مجھے عافیت چاہیے, میں آپ کا کمزور بندہ ہوں, کسی امتحان کے لائق نہیں ہوں, کسی ابتلا کے قابل نہیں ہوں, میرے ساتھ تو آپ عفو درگزر کا عافیت کا معاملہ فرمائیے. لیکن اس کے باوجود ان کی حکمت ہے, ان کی مصلحت ہے, تنگی آ گئی, ان کی حکمت ہے, ان کی مصلحت ہے, بیماری آ گئی, ان کی حکمت ہے, ان کی مصلحت ہے, کوئی پریشانی آ گئی, تو ظاہر ہے کہ کدھر سے آئی؟ ادھر سے ہی آئی ہے. ادھر سے ہی آئی تو کدھر سے آئی بس وہ دیکھنا چاہیے نا, جب ان کی طرف سے آئی ہے تو قابل قبول ہے. کسی نوکر کو اس کے آقا نے ککڑی دی, کہتے ککڑی ایک ٹکڑا اس کو دیا, کھا لو بول کے شوق سے کھا لیا, دوسرے کو دیے تھوک دیا, تیسرے کو دیے تھوک دیا, چوتھے کو دیے تھوک دیا, کڑواہٹ کی وجہ سے آخر میں اس کو دیے تو شوق سے کھا لیا. انہوں نے کہا صاحب اتنا کڑوایا, سب کے سب تھوک دیے, تم کہیں کو چھوڑ دیں, تم کہیں کو کھا لیے شوق سے, ناراضگی بھی ظاہر نہیں کرے. اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ دیا کس نے ہے, جس نے مجھے سینکڑوں دفعہ بیٹھا دیا اسی نے ایک دفعہ کڑوا دیا. میرے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ میں اس کے ساتھ میں کسی ناپسندیدگی کا ناگواری کا مظاہرہ کر دوں. اپنے اساتذہ سے ہم نے سنا تھا کہ وہ لیلہ کے پاس بہت سارے جھوٹے مجنون بھی تھے, آتے جاتے رہتے تھے, اس کے دیکھنے کے مقصد سے کچھ بھی جا کے ذرا بھیک مانگے جیسا کرتے تھے, ڈالنے کے واسطے آئی تو کم از کم دیکھ لیں گے بول کے, کوئی آیا تو کچھ دے دیا, کوئی آیا تو کچھ دے دیا, کچھ آیا تو کچھ دے دیا. اس کو معلوم تھا کہ اس کا سچا چاہنے والا کون ہے. انہیں بھی گیا اپنا پیالہ لے کے, تو پیالہ لے کے ہاتھ میں سے اٹھا کے زور سے زمین پہ مار کے توڑ دی, گئے توڑ دیے تو انہیں ناچنا شروع کر دیا. دوسرے جتنے تھے بولے کہ ہم کو ملا اور ہمارے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا, ہماری مانگ بھی پوری ہوئی, اور تیرے ساتھ تو اس نے ایسی ناراضگی کا اظہار کر دیا، تیرا پیالہ پٹک دیا، تجھے کچھ ملا بھی نہیں۔ بولے تو ان بولا کرتے تم لوگوں کو کیا معلوم، جاؤ تمہارے دی ہوئی چیز میں وہ لذت نہیں ہے جتنی میری ضائع کردہ چیز میں لذت ہے، اس واسطے کہ کس کے ہاتھوں ہوئی ہے وہ دیکھو۔ تو ہمارا تعلق اپنے اللہ سے کیسا ہے ذرا دیکھنا، ذری سی تنگی ہو گئی تو شکایت شروع، ذرا سی خواہشوں کی تکمیل میں رکاوٹ ہو گئی تو اللہ کی مرضیات گھروں سے بازاروں سے ختم ہو جا رہی۔ میرے بھائیوں، دراصل اسی غفلت سے نکالنے کے لیے یہ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ مذاکرہ ہوتا ہے کہ بھائی جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو جو برتری پوری مخلوقات پر دی ہے وہ اس واسطے دی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کے منشے کی تکمیل کرے، اور اپنی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں جو چیزیں اس کے لیے فائدہ بخش ہیں ان چیزوں کو اپناتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو گزارے، اس کے ساتھ میں دنیاوی جو ضرورتیں طبعی اور جسمانی ہیں جائز طریقے سے اسے بھی پوری کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پوری توانائیاں آدمی خرچ کر دے اور مقصد زندگی کو بھلا دے اور پیدا کرنے والے سے غافل ہو جائے اور آخرت کی زندگی سے منہ موڑ لے۔ یہ جو عام انسانوں کا حال ہے، اس عمومی حالت سے نکالنے کے لیے ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے فکر کی ہے، محنتیں کی ہیں، اور انہیں کی ان محنتوں کا کچھ ثمرہ ہے، کچھ نتیجہ ہے کہ آج کچھ لوگ وہ ہیں جو اس قسم کے چیز مذاکروں وغیرہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے سنتے ہیں اور اپنے زندگیوں میں اسے لانے کی کچھ صحیح اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ مذاکرہ ہے بزرگوں کی تعلیمات کے رخ والا، جس کا میں بھی ضرورت مند ہوں، آپ سب بھی پوری توجہ کے ساتھ میں ہم لوگوں کو مقصد زندگی کو سمجھنے اور اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں اس کی مرضیات کو ملحوظ رکھنے کی طرف توجہ اور فکر رکھنے چاہیے، اس کے لیے روزانہ جائزہ ہو، سوتے وقت میں محاسبہ ہو اور اپنے بارے میں سوچیں گے کس حد تک میری زندگی میں اللہ کے حبیب کی اطاعت ہے، اتباع ہے، جو اطاعت و اتباع دلیل ہے ان کی عظمت کی، ان کی محبت کی۔ حق تعالیٰ جل شانہ توفیق میں عمل عطا فرمائے۔ اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين۔ نہیں، ابھی اذان ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ 10 منٹ میں، یعنی 35 پر جماعت ہو جائے گی، 8:35 پر۔